أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
تیسرا مرحلہ بلکہ چوتھا مرحلہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا ہے وہ شروع ہوا. انفاق کی 3 مصلحتیں بیان فرمائی کہ قیامت کے دن نہ بے ہوگی نہ خلہ ہوگا نہ سفارش ہو سکے گی، لہذا وقت پر مال خرچ کر لو اور کفار ظالموں پر غلبہ حاصل کر لو جس پر رضا الہی موقوف ہے. حق تعالیٰ کی جلالت الوہیت پر آیت الکرسی پیش ہوئی اور حق تعالیٰ کا مسلمانوں سے محبت اور تعلق ولایت کی شکل میں بیان ہوا اور اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے فروق بیان کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عزیر و ابراہیم یہ اولیاء الرحمن ہیں، اور نمرود، فرعون، حامان یہ کفرا، یہ اولیاء الشیطان ہیں. اخیر میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک طرز بیان ہوا ہے کہ انہوں نے حق تعالیٰ سے مشاہدت العین کی درخواست کی. ایک مشاہدت العلم ہے کہ انسان علم سے جانتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، ایک مشاہدت العین ہے جس کو ہم علم الیقین کہتے ہیں، رب ارینی کیف تحی الموتا. ایک نبی مبرور اور رسول مرسل کی طرف سے قدرت خداوندی کے سامنے اس طرح سوال کا کیا مطلب ہے؟ جواب خود موجود ہے، لیطمئن قلبی، اور اطمینان در اطمینان محمود اور مطلوب ہے. حدیث میں ہے کہ نحن احق بالشک من ابراہیم. علم حدیث نہایت نازک علم ہے، وسیع اطلاع اور دقیق نظر اور حکیمانہ ذہن چاہیے، ورنہ ٹھیک ٹھاک احادیث کا مطلب بگڑ جاتا ہے. امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ احادیث کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں، تو میں نے مشکل الاثار لکھی 16 جلدوں میں، اور مشکل الاثار اس موضوع پر ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی نے بغیر نام لیے اس سے سراقہ کر کے کشف المشکل 4 جلدوں میں لکھی، کلہ مسروق من کتاب الطحاوی، دونوں میرے پاس موجود ہیں، باللفظ میں نے دیکھے. یہ حدیث جس میں فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، اس کا ترجمہ حدیث کے غیر ماہرین اور غیر جہابزہ مشکات وغیرہ دیگر کتب میں کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہے تو ہم بھی شک کریں. یہ تو عجیب بات ہوگی، کوئی شخص راستے سے گزرتے گر گیا ہے تو آپ وہاں پہنچ کے آپ بھی اپنے آپ کو گرا دیجیے، یہ تو علم نبوت نہیں ہے، تو خلاف آداب نبوت ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتا، یہ بنا بر شک نہیں تھا، بنا بر تطمین قلب تھا. اگر ہم نے کبھی ایسا سوال کیا تو وہ بھی شک کے لیے نہیں ہوگا، اطمینان قلب کے لیے ہوگا. لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون فیغفر لہم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کرے اور پھر ان کی بخشش کرے. تو حدیث میں گناہ کی ترغیب ہے. غلط اور کچا استاذ جس کا علم ناقص ہو تباہی اور بربادی کا باعث ہے. صاحب ہدایہ کے اشعار ہیں، فساد کبیر عالم متحقق. یہ لکھو یہ ایسا فساد کبیر عالم متحقق. وہ عالم جو دین نہیں جانتا فساد کبیر ہے. فساد کبیر عالم متحقق واکبر منه جاہل متنسق. بہت بڑا فساد وہ عالم ہے جو دین نہیں جانتا اور اس سے بڑھ کر وہ جاہل ہے جو عبادت گزار بن رہا ہے. ہر بات میں یہ ٹانگ اڑائے گا میرا تو یہ خیال ہے میرا تو وہ جاہل ہے اس کا تو خیال ہے وہ. واکبر منه جاہل متنسق. هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. فساد كبير عالم متحتك وأكبر منه جاهل متنسك. متنسك وہی نصب سے. هما فتنة في العالمين عظيمة. یہ دونوں کائنات کے بڑے فتنے ہیں. لمن بهما في دينه يتمسك خاص کر اس غریب کے لیے جو ان سے دین لے رہا ہو. زرنوجی نے آداب المتعلم جب لکھی صاحب ہدایہ کا شاگرد ہے تو استاد کو کہا کہ برکت کا کلمہ لکھو. صاحب ہدایہ نے قلم رکھا تو یہ شعر لکھا. فساد کبیر عالم متحقق واکبر منه جاہل متنسق. هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرے کہ وہ بخش جائے. جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے ایمان کا کیا فائدہ, ہم نے لڑکیاں درگور کیے زندہ, ہم نے قافلے لوٹے ہیں, ہم نے دشمن کے کوپڑیوں میں شراب پیا ہے, تو آپ نے فرمایا ان گناہوں کے بعد ہی اللہ نے تم کو یہ مقام دیا ہے. یہ مطلب تھا لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون فیغفر لہم. اور حدیث میں ہے لا تکن کا فلان ہے, فلان کی طرح مت بنو. کیوں؟ قام لیلن ثم ترکا, پہلے رات کو اٹھ کے عبادت کرتا تھا اب نہیں کرتا. تو کہتے ہیں خبر دو عبادت شروع کر دی رات کو اور پھر چھوڑنا پڑا نا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ مطلب ہے حدیث کا جاہل. حدیث کا مطلب یہ کہ رات کو عبادت کرو چھوڑنا نہیں. یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمیشہ نہیں کر سکتے تو ایک رات کو بھی نہیں کرو. وہ مواطن بتا رہا ہوں جس میں غلطی ہو رہی ہے. من اکل من ہذہ شجرۃ المنتنہ, بخاری کی حدیث ہے, جس نے پیاز لہسن کھایا لا یقربن مسجدنا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. تو کیا مطلب ہے کہ پیاز لہسن کھا کے گھر بیٹھ جائے نماز چھوڑ دے جماعت میں نہ جائے؟ نہیں, پیاز اور لہسن ایسے وقت میں نہ کھاؤ جس میں جماعت ہو, بعد میں کھاؤ. اور جس کی توفیق ہے من وجد ساعتا ولم يضحي, جس سے ہو سکتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا, لا يقربن مصلانا, وہ عیدگاہ پڑھنے عیدگاہ نہ آئے. تو عیدگاہ سے کسی کو منع کر سکتا ہے کوئی؟ مقصد یہ ہے کہ قربانی واجب ہے, اس کا خیال لگے. سمت واحد مراد ہے ان حدیث میں. تین آدمی ہیں جو اللہ تعالی کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے. اللہ ان کو نظر عداوت اور بغض سے دیکھتا ہے. الملک الکاذب, بادشاہ جھوٹا, والشیخ الزانی, اور بوڑھا زناکار, والعائل المتکبر, اور وہ سائل جو تکبر بھی کرتا ہے. کیا مطلب ہے کہ سائل تکبر نہ کرے, مالدار کرے خیر ہے, اور بوڑھا آدمی زنا نہ کرے اور جوان کر لے, یہ مطلب ہے حدیث کا. اور بادشاہ جھوٹ نہ بولے اور رعایا بولے, وہ حدیث کا معنی اور مطلب استاذ کا سمجھو. استاذ اس کو کہتے ہیں جو مغز جانتا ہو, استاذ اس کو نہیں کہتے جو کاپیاں چوری کرتا ہو. کاپی میں خطے ہے ترمذی شریف پڑھا ہو, ذرا خود و شیخ الحدیث, خود و شیخ الحدیث پردہ کے دن نہ سی دل تک کافی نیوی رکھ لگ آگے تک گوری اور تقریر جاری رہی ہے ایک چیز نا. حدیث شریف کا مطلب آپ سمجھ لو. اس حدیث میں معصیت کی علت ضعیف ہے. حدیث میں بیان ہے کہ معصیت کی علت ضعیف ہے تو ارتکاب معصیت افسوسناک ہے. دیکھو سب لوگ جھوٹ بولیں گے تو مجبور ہوں گے نا, بادشاہ کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی, وہ تو سب پہ زوراور ہے طاقت والا ہے. تو الملک الکاذب بہت ناپسندیدہ آدمی, کذب معصیت ہے اور اس کے پاس ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ علت معصیت نہایت ضعیف ہے. زنا تو مطلقاً گناہ ہے اور زانی واجب القتل اور سنگساری کے لائق ہے, لیکن بوڑھے کو کیسے موقع مل گیا, علت شہوت و معصیت ختم ہو چکی ہے. اور تکبر فعل شیطان ہے, لیکن جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ کس منہ کرتا ہے, علت معصیت ضعیف ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب اس حدیث پر استاذ الحدیث کلام کرے تو پہلے مطلب بتائے کہ اس روایت میں ان تین چیزوں کے مخصوص ذکر ہونے کی بنیادی وجہ علت معصیت کا ضعیف ہونا ہے. اللہ, جو قابل علماء ہیں خدا تعالی نے ان کو توفیق دی ہے وہ تہاوی کی شرح مشکل لے لے, اور جو کمزور ہیں اس درجے کے نہیں ہیں وہ ابن الجوزی کی مشکل لے لے, مشکل الاحادیث. اور جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے وہ 49 کروڑ نیکیوں کمانے کے لیے روانہ ہو جائے. کچھ تو کرے ویلے کنڈ زویا اور سخو بویا. میں صرف ان باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں تاکہ ہمارے عزیز طلباء, خاص کر فضلاء اور بعض وہ جو دور حدیث کرنے والے ہیں, وہ ذرا سوچ سمجھ کے سبق پڑھیں. مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو علم فن اور اس کی حکمت پر توجہ ہو جائے کہ اچھا اس طرح پڑھا جاتا ہے, تو پھر انشاءاللہ آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا, خود بخود آپ کے دل سے دعائیں نکلے گی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں, کا مثل حبت مانن ایک دانے کی سی ہے, جیسے ایک دانہ بیج کا زمین میں ڈال دیا, ایک دانہ, کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے. امبتت سبا سنا ملا, اس ایک دانے سے پھوٹے اگے 7 خوشے, وہ بگی او بگی. بعض اعلی قسم کا بیج ہوتا ہے, ایک بیج سے 7 قسم کے ایک پودا ہوگا اور اس میں 7 شاخوں میں ہر شاخ میں ایک چلی آئی, بٹے آ گئے, بٹے وگی وگی. فی کل سنبلت مئت حبا, اور ہر سنبل میں بٹے میں 100 دانے ہیں, 700 ہو گئے, 700 ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھاتے ہیں جن کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسیع علوم والے ہیں. روح المانی کے اندر آلوسی بغدادی نے اس جگہ وہ 2 حدیثیں نقل کیے جو تبلیغ جماعت پہ اعتراضات اور ان کے جوابات میں بھی لکھی گئی ہے. 2 حدیثیں ملا کر کے اس سے 49 کروڑ نیکیاں بنی ہیں. اس جگہ روح المانی موجود ہے. یہ ایک علم الحدیث کا مسئلہ ہے کہ احادیث میں بغیر ضرورت کے اس طرح جمع تفریق جائز ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. حاضی مسئلہ مارے گا. نتکلم حولها اذا جاء الاوان یا طالب لا تعجل لان العجلة من الشیطان. آج ہم نے اس کا سرنامہ قائم کیا، هل يجوز لأحد أن يأتي بالجمع والضربات والتفريقات في الأحاديث سيد السادات؟ أبلا، مسألة معضلة. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے جائز ہے، چلو ان کے لیے جائز ہو گئے. يجوز لهم ما لا يجوز لغيره. الذين ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنا مال، في سبيل الله، اللہ کے راستے میں. اب جماعت اسلام کی تیار ہو رہی ہے اور آداب دین کے منتظم ہو رہے ہیں تو مال خرچ کرنے کی سخت ضرورت ہے. مال خرچ کرنے کے نتیجے میں یہ عظیم درسگاہیں قائم ہوئی، یہ حسین و جمیل جنت کے باغات لہلہاتے ہوئے قائم ہیں، یہ عظیم حلقے درس کے لگے ہوئے ہیں، اور یہ پہاڑوں سے اور دشتوں سے لوگ اتر کر کے یہاں پہنچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بہترین کمائی کی برکات ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر نہیں لاتے ہیں پیچھے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلانا، ولا اذن اور نہ ایزا پہنچانا. مال خرچ کرنے والے میں دو عیب ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ مال خرچ کر کے پھر آپ کہے کہ جس سے ادا پیسے روڈی ڈلوے کارے کر. ہمارے یہاں مسجد بن رہی تھی وہاں وطن، سب لوگوں نے 10 روپے 20 روپے دیے، جو توفی کے لوگوں کی، غریب لوگوں کی. ایک ملک تھا گاؤں کا، وہ دودھ بیچتا تھا، بینس رکھی تھی، تو وہ اپنے جھولی میں اس طرح نوٹ گھر سے ڈال کے لا رہا تھا سب کے سامنے. اور جب مسجد پہنچ گیا تو دو ادھر گرا ہے، دو ادھر لوگوں نے کہا جی سے وجہ سے لوٹ ٹپ رہے تھے، آؤ خدا خبر سمر کا پٹولا لا رہا سمر پری ہوتی تھا، حالانکہ سمبڑ ہونے تھی پری ہوئی. خیر، اور لا کر کے امام صاحب کے پاس ڈال دی کہ یہ بناؤ اپنی مسجد، جتنا چاہو بناؤ. وہ سارے گن گنا کے دودھ کے پیسے تھے، 10 آنے 5 روپے 1 روپیہ، مشکل سے 450 یا 650 بن گئے. لیکن اس زمانے میں بڑی بات تھی، لوگوں کی اتنی عادت بھی نہیں ہے، پختونوں کے ہاں خرچ کرنے کا زیادہ جذبہ بھی نہیں ہے. علماء پختون بہت زیادہ غیرتی ہے، تو ممبر سے بیان نہیں کرتے، اس لیے عوام میں جذبہ نہیں ہے. یا معاشر العلماء، یاد رکھ نقطہ بتاتا ہوں، علماء ڈیر غنیان دی مستغنیان دی بیان نہ گئی. ہندوستان کے علماء ضرورت مند تھے، کفر کا مقابلہ تھا، انہوں نے سیٹوں کو سمجھایا اگر خرچ نہیں کرو گے سب کافر ہندو ہو جائیں گے، یہ ان کا احسان ہے ہم پر. لہم الشکر والمنہ علینا وعلی الدین، کھل کر بیان کیا ہے. دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، حاجی صاحب نے امام صاحب سے پوچھا، ایک مالدار آدمی تھا، پیٹرول پمپ کا مالک تھا، اس نے کتنے دیے؟ 50 روپے. ہاں میرے بھی 50 روپے رکھے، باقی واپس کر. وہ پیٹرول پمپوں کا مالک ہے، اس نے 50 دیے، میرے میں کیوں 600 روپے دوں؟ 50 رکھ لے، باقی واپس کرے. امام سے بڑے غمگین ہو گئے، ماں تو وہی مصیبت جوش میں بولی کہ آپ اس سے کو بیا لی میں نشیا رش اے بولی میں اسے گورا اسے چل کے میں کہ دوا کا چیز بڑھ رہا کلے اپنے ماتا تو پتہ نہیں چلا. زور کی نماز جب ہوئی میں نے امام صاحب سے کہا لاؤڈ اسپیکر کھولو، لاؤڈ اسپیکر کھولا. میں نے کہا خود بات کرو. اس نے امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی، سب لوگوں نے چندے دیا لیکن حاجی صاحب جیسے چندے کسی نے نہیں دیا. مسجد کی تاریخ میں اتنے پیسے کسی نے جھولی بھر کے لائے. آپ لوگوں کو احساس سے کوئی شکریہ دعا کیے؟ حاجی صاحب وے امام صاحب بس سنبھالے گا. ہاں بہنا لوں. اس نے کہا سنبھال کے رکھو، اب نہیں لینا ہے. یہی مطلب تھا اس کا. مال خرچ کرنے والے میں دو مرض ہوتے ہیں، یا تو احسان جتلانا، اور اگر یہ نہ ہو وہی خما پہ پیسے کر دوسرا گورا بولے گا. اللہ اکبر. والی سوات رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، والی ولی کامل تھے اپنے وقت کے. ان کی مسجد میں مولانا محمد ابراہیم صاحب جنہوں نے فتاوی ودودیہ پشتو میں لکھا، بہترین محقق فتاوا ہے، کوئی مسئلہ مرجوح نہیں ہے اس میں، راجع ہے تو. یہ پڑھاتے تھے، اور اس زمانے میں درسوں میں اس طرح 50-60 طلبہ ہوتے تھے ہر عالم کے پاس. وہ والی صاحب کی مسجد تھی تو ذرا زیادہ تھے، 100-150 ہوں گے. دستور یہ تھا کہ کھانا والی صاحب کے محل سرائے میں بنتا تھا، اور پھر ایک نوکر روٹی پکڑ لیتا تھا، دوسرا سالن. مسجد میں آ کر کے ایک دالان بنا ہوا تھا، اس میں دسترخوان بیچتا تھا. مولانا محمد ابراہیم صاحب بھی بیٹھتے تھے اور علماء بھی، طلباء. ایک دن بارش بہت شدید تھی، کافی وقت گزر گیا، تو والی صاحب نے کہا میں خود جاتا ہوں کھانا لاتا ہوں. کوئی نوکر وہ کر ادھر ادھر ہو گئے. اس زمانے میں اتنا ٹرفر نہیں تھے والیوں کے، سادہ سا ایک مالدار آدمی جیسے ہوتا ہے ایسا ہوتا تھا علاقے میں، وہی والی ہے. اب والی صاحب نے چائے دان پکڑا ہوا ہے، کیتلی، اور نوکر کے پاس پراٹھے ہیں بہت سارے، وہ شکور بھرا ہوا، اور چھتریوں کا بھی رواج نہیں تھا، اوپر پلاسٹک ڈالا ہوا ہے تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائے، اور چلے آ رہا ہے. طالب علم تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو کوئی اچھا ہونا آسان کام نہیں. ایک طالب دوسرے سے کہتا ہے یار دمگا ہوئے آراشن چراڑیا فلانے درا رہا ہے بل وڑتو یہاں حضر روان میں. ایک نے کہا کہ وہ بیل جو راشن لاتا ہے وہ بھی تک نہیں ہے، والی صاحب وہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرے نے کہا کہ وہ آ رہا ہے. والی صاحب کانوں کے تیز تھے، ایک کاملین کے صفات عجیب ہوتی ہے، اسے سن لی. بڑا خفا ہوا اور دل میں سوچا کہ دیکھو ہم ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ نوکر نہیں ہے تو خود کھانا لاتے، یہ ہم کو گدے اور بیلوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. یار اس قوم کا تو پتہ صاف ہونا چاہیے، ان کی جڑیں کاٹ دینا چاہیے، اور ان روٹی خوروں کو مسجد میں رکھنا ہی غلط طریقہ ہے. والی صاحب خیال ہوا کہ مناسب موقع پر، لیکن باکمال تھا، مولانا محمد ابراہیم کو کہہ دوں گا کہ ان کو چھوڑ نکالو بس. والی صاحب نے دل میں ایک بات رکھی ہے کہ مناسب موقع پر ان کو جواب دے کہ نکلو یہاں سے. رات کو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، پولیس رات کا پل جہنم پر بندھا ہوا ہے، جو وہاں چڑھتا ہے نیچے گرتا ہے دوزخ میں. والی صاحب کا بھی نمبر آ رہا ہے اور وہ کھڑے ہیں اور زار و قطار رو رہا ہے. اتنے میں دیکھا کہ وہ طالب علموں کا پورا ایک ریل آ گیا، اور یہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ پل جو تھا جیسے حدیث میں چوڑا ہوتا چلا گیا، بہت بڑی سڑک بن گئی، اس سے سارے تو لبا اوپر چڑھ گئے. تو ایک نے دوسرے کو کہا تو ہمارا بیل وہ تو رہ گیا، تو دوسرے نے کہا الگ مٹھے نہیں سرائے والے ہوئے، ایک نے دوسرے کا بازو سے پکڑ کے لے آیا، تو وہ اس کے پیچھے اتر کے کہ حضرت صاحب چلے نا، اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی اور چیخ چیخ کے رو رہا تھا. فجر کی نماز میں آ کے مولانا محمد ابراہیم صاحب کو وقت بتایا کہ اس دن ان کی غلطی پر مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے میری تسلی کرا دی کہ ان کا بیل جو ہے نا انشاءاللہ وہ بھی جہنم نہیں جائے گا، اور حق تعالیٰ اس کی بھی نجات فرمائے گا. تو مال خرچ کرنے سے یہ دو خطرے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت میں احسان جتلانے کا بڑا مادہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر نہ لائے اپنے خرچ کے بعد احسان جتلانا، ولا اذن، اور نہ تکلیف پہنچانا. مال خرچ کرو اور اللہ کے سپورٹ کرو، نیکی کر دریا میں ڈال. لہم اجرہم عند ربہم، اور ان کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں. ولا خوفن علیہم، نہ ان پر خوف ہو، ولا ہم یحزنون، نہ یہ غمگین ہوں گے. قول معروف، بات سلیقے کی، و مغفرت، اور دعائے خیر، خیر من صدقت، زیادہ بہتر ہے اس خیرات سے، یتبعها اذى، جس کے بعد تکلیفیں آتی ہیں. اگر آپ کی عادت احسان جتلانے کی ہے یا تکلیف پہنچانے کی، تو ویسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کہیں توفیق عطا فرمائے، یا معافی چاہتا ہوں، مغفرہ، معافی چاہتا ہوں. یہ بہتر ہے اس سب کے خیرات سے جس کے بعد تکلیفیں آتی. واللہ غنی حلیم، اور اللہ کتنا غنی اور بردبار ہے، کتنے احسانات فرماتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو زمانے کے بادشاہ نے وظیفہ مقرر کیا. کچھ دن جب گزر گئے بادشاہ کو شکایت کی گئی کہ شیخ سعدی دربار میں ایک دفعہ بھی نہیں آئے, وظیفہ کاٹ. تو بادشاہوں کا انعام بھی جلدی ہوتا ہے, انتقام بھی جلدی ہوتا ہے. وظیفہ کاٹ دیا. جب وظیفہ ختم کیا تو شیخ سعدی نے بادشاہ کو خط لکھا ہے, وہ منظوم خط گلستان میں موجود ہے. قابل لوگ تھے. جرم دید خداوند سابق الانعام, کہ بند در نظر خویش خوار می دارد. پرانے احسانات کرنے والے نے کیا گناہ دیکھا کہ وظیفہ بند کر دیا. یہ ہو گئے نا, آگے سنو. خدا راست مسلم بزرگواری و حلم حلیم, خدا راست مسلم بزرگواری و حلم, کہ جرم بھی نہ دلان برقرار می دارد. خدا کی شان کے لائق ہے بڑائی اور تحمل, تو سب کچھ گناہ بندوں کا اس کو پتا ہے, کسی کی روٹی پانی ہوا بن نہیں کر. سبحان اللہ, یہ فرق ہے مجازی حکمرانوں میں اور حقیقی بادشاہ. خدا راس مسلم بزرگواری بحل, کہ جرم بھی نہ دلان برقرار می دارد. واللہ غنی حلیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, مت باطل کرو اپنی نیکیوں کو. میں ترجمہ میں عموم کر رہا ہوں. اے ایمان والو, مت باطل کرو اپنی نیکیوں کو, حسنات کو, یعنی صدقات اور خیرات کو. بالمن احسان جتنا کر, والاذا اور تکلیف پہنچا کر. اللہ, معلوم ہوا کہ احسان جتلانے یا تکلیف پہنچانے سے نیکی ختم ہو جاتی. کالذی ینفق مالہ, یہ مانن اس شخص کے ہیں جو خرچ کرتا ہے اپنا مال, ریا الناس سے لوگوں کو دکھانے کے لیے, ریاکار. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, اس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ آخرت کے دن پر. فمثله كمثل صفوان, مثال اس کی مانند ہموار پتھر کے ہیں. صفوان ہموار پتھر, حجر املس, علیہ تراب, جس پر مٹی پڑ گئی. فاصابہ وابل, اس کو پہنچ گئی بارش. فترکہ سولدا, بس اس کو کر دیا صاف ستھرا. ویسے بھی ہموار پتھر تھا, ذرا سی مٹی پڑ گئی, اوپر سے تیز بارش آئی, سب ختم. تو پتھر کہہ دیا اس انسان کو جو نیکی کر کے پھر ضائع کرتا ہے, اور اس کی اس نیکی کو کہہ دیا ریا کے ساتھ جو نیکی کی ہے, جیسے معمولی سی مٹی کے تہہ چڑھ گئی, اور اوپر سے تیز بارش آئی, اس کی ریاکاری آئی. خیرات اور صدقات کو احسان جتلانے, تکلیف پہنچانا آ گیا, ایک سیلاب آ گیا. فترکہ سلدا, اس کو چھوڑ دیا بالکل چٹیل چٹا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, قدرت نہیں رکھتے اس چیز پر جو انہوں نے کمائی, سب ختم. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ سمجھ نہیں دیتا کافر لوگوں کو. یہ تو وہ لوگ تھے جو ریاکار تھے, اور وہ لوگ جو نیکوکار ہے. ومثل الذین, مثال ان لوگوں کی, ينفقون اموالہم, جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال, ابتغاء مرضات اللہ, ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا, وتثبیتا من انفسہم, اور محکم کرنے کے لیے اپنے دلوں کو, اطمینان قلب کے لیے. کمثل جنت, اس کی مثال اس باغ کی ہے, بربوۃ, جو ٹیلے پر ہو, پہاڑوں میں جو باغ ہوتے ہیں اوپر. اصوابہا وابل, پہنچتی ہے اس کو زوردار بارش. فآتت اکلہا ضعفین, بس وہ باغ دیتا ہے اپنا پھل دوہرا. پہاڑ کی اونچائی پر ایک باغ ہے, تو پہاڑوں میں عام زمین کے مقابلے بارش زیادہ ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ, پس اگر نہ پہنچے اس کو بارش تو اوس کافی ہے. اونچائیوں میں اوس اور شبنم اتنا گرتا ہے کہ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں. یہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے, خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اس پر قبولیت کی بارش آئی. اگر بارش نہ ہو تو اس کا اخلاص اور صالح نیت اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. ایود احدکم ان تکون له جنہ. اب ایک اور مثال سنو. اے چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا باغ, من نخیل الکجور کا, وعناب اور انگور کا, تجری من تحت الانہار, بہے گی اس کے نیچے نہرے. باغ ہے کجور اور انگور کا, درمیان میں چشمے چل رہے ہیں. لہو فیہا من کل ثمرات, اور اس شخص کے باغ میں اور بھی کئی قسم کے پھل ہیں, سبزیاں لگی ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے پودے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, لیکن اس کو پہنچ گیا بڑھاپا. بابا گل بہت بوڑھا ہو گیا, شادی دیر سے کی تھی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور اس کی اولاد ہے ناتوان, باغ تک جا نہیں سکتا کوئی بھی, خود بوڑھا ہو گیا. فاصوابها اعصار فيه نار, قرآن کی بلاغت دیکھو, اعصار فيه نار, پہنچ گیا اس باغ کو آگ کا بگولا جس میں آگ تھی. رال آگے باغبانے بڑبڑ کئی چگد اور نہ ڈکوا, فخت رقت باغ جلس گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, یہ بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں, لعلکم تتفکرون, تمہیں سوچنا چاہیے. یہ مثال اس لیے دی کہ عمر آخر کے اندر توانائی کی ضرورت ہے, خود تو نہیں تو پھر اولاد کی, وہ بھی نہیں ہے تو جائیداد آنکھوں کے سامنے لوٹ گئی. اسی طرح آخرت کے اندر اپنے اعمال چاہیے, اور اگر اپنے اعمال میں کمی کوتاہی ہے تو اخلاص سے وہ پورا ہو جائے گا, اور اخلاص تھا نہیں ریا تھا, اس نے دنیا کے اندر ہی جھاڑو پھیر دیا تھا. ابن عباس سے مروی ہے کہ اس قسم کا واقعہ پیش آ چکا ہے باقاعدہ. ایک شخص بہت بوڑھا ہو گیا تھا, باغ پھلوں سے اور قسم قسم کے سبزیوں سے بھرے ہوئے تھے, لیکن اولاد حد درجے کمزور و ناتوان تھی, وہ جا ہی نہیں سکتی تھی. اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہی تمام جائیدادیں لوٹ گئی اور سب مال بالکل غیر ہو گیا. یہ اللہ سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی ہے.